الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، باب المراقبة. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي وضع كفيه على فخذي، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن عماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم. پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب قائم کیا، اس باب کا نام ہے باب المراقبہ. گویا آج کا موضوع ہے اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا موضوع ہے. اور اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں قرآن کی آیتوں کو لا کر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ریاض الصالحین میں. اگر بندہ اللہ کا، اللہ کی بندی یہ سمجھ لے کہ اللہ ہر حال میں میرے ساتھ ہے، تو پھر عبادت کرنا بھی آسان ہے، گناہ سے بچنا بھی آسان ہے. اصل چیز یہی ہے. جب بندہ اور بندی اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں پھر گناہ کرنا آسان ہے، عبادت کرنا، عبادت کا چھوڑنا بھی آسان ہے. سب سے پہلی آیت جو لائے ہیں باب المراقبہ میں، وہ یہ ہے: அல்லது யராக்க ஹீனத்தக்கும் வத்தக்கல்லுபக பிஸ்ஸாஜிடீன். یہ تہجد کے وقت کا وقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو تم کو جب تم اٹھتے ہو تہجد کے وقت وہ دیکھتا ہے، اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس وقت تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو اس وقت بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. گویا ہماری نماز بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اب میرا آخری وقت ہے، ابھی اللہ میرے سامنے بلا رہا ہے، مجھے جانا ہے دنیا سے. اس آیت کے بارے میں مفسرین کے تین قول ہیں. سب سے پہلا قول عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کھڑے ہونے سے مراد، تقوم سے مراد نماز میں کھڑا ہونا ہے. یعنی جب بھی بندہ اور بندی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ان کو دیکھتا ہے. ابن الجوزہ رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کھڑے ہونے سے مراد جب کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے ہو، جہاں کہیں بھی نماز ہو یا غیر نماز ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ یا بندی تنہائی میں ہو، اکیلے ہو، جہاں اور کوئی نہیں ہے، فرمایا اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اس آیت میں دوسرا لفظ ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. ساجدین سے مراد اللہ تم کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم اکیلے نماز پڑھتے ہو، اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو. دونوں مراد ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں. اور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نماز میں تم مقتدیوں کی طرف دیکھتے ہو. بہت سارے نماز میں دیکھتے ہیں نا، رائٹ لیفٹ فرنٹ، کبھی گھڑی دیکھ لی، کبھی کسی کو دیکھ لیا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اس کو بھی اللہ دیکھتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ کنکھیوں سے نماز میں دیکھتے ہیں، آنکھوں کی سائٹ سے. مجاہد فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، نماز میں تم اپنی آنکھیں پھراتے ہو، سامنے اللہ ہے، سجدے کی جگہ پر دیکھنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھتے ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اپنی پیٹ پیچھے بھی میں تم کو اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے میں تم کو آگے دیکھتا ہوں. یہ معجزہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز میں ہوتے تھے لیکن وہ پیچھے بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جیسے آگے دیکھتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے لیے نبی بن کر آئے تھے. اب ان کی حالت وغیرہ، یہ بات ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر تہجد کی نماز کا بیان ہے. تہجد کی نماز پڑھنے والے صحابہ کرام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکلتے تھے، کون تہجد پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی دوسری طرف تہجد پڑھ رہے ہیں. دونوں کے پاس سے گزرے، دونوں کو بلایا فجر کے بعد، فرمایا ابو بکر تم تہجد میں قرآن پڑھتے تھے لیکن بہت کوائٹلی، دل دل میں پڑھتے تھے، آہستہ پڑھتے تھے، اور عمر تم پڑھتے تھے بڑے زور سے. ادھر دونوں آؤ، تم نے کیوں آہستہ پڑھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے آہستہ اس لیے پڑھا کہ جو ذات ہر جگہ موجود ہے اس کو تو ہم نے سنا دیا، لوگوں کو سنانے سے کیا مطلب ہے؟ جو ہر جگہ موجود اللہ ہے اس کو سنانا ہے، ہم نے سنا دیا۔ حضرت عمر سے پوچھا تم زور سے کیوں پڑھتے تھے تہجد میں؟ فرمایا سوئے ہوئے کو جگا دوں اور شیطان کو بھگا دوں، جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں اور شیطان قرآن سن کر بھاگ جائیں، یہ دو میرا مقصد تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم ذرا زور سے پڑھا کرو، عمر ذرا تم آہستہ پڑھا کرو، میری امت درمیانی امت ہے، معتدل ہے، گویا تم بھی پڑھتے ہو تم بھی پڑھتے ہو، لیکن میرا طریقہ نہ ایک دم چپ ہے نہ ایک دم لاؤڈ ہے، درمیان سے پڑھا کرو، دونوں سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو طریقہ بتلایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے جاتے تھے اور دیکھتے تھے کون اٹھتا ہے کون نہیں اٹھتا، کون تہجد پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا۔ لیکن مراقبہ کرنے والوں کے لیے تہجد کا پڑھنا کیا، ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب رات کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تاکہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رات کو اپنے گھروں میں کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو راتوں میں بھی اللہ کی عبادت میں مشغول پایا، اس حال میں کہ اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ بیان فرمائی آپ گھبراؤ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے۔ اور اسی باب میں امام نووی دوسری آیت لے آئے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اے اللہ کے بندو تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے۔ گویا پہلی آیت سے بتلایا تم جہاں کہیں ہو اللہ دیکھ رہا ہے، نماز میں ہو یا غیر نماز میں، اکیلے نماز پڑھتے ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، تنہائی میں ہو یا پھر لوگوں کے سامنے ہو، رات میں ہو یا دن میں ہو، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ انسان ہر ایک سے تو چھپ سکتا ہے مگر اللہ کے سامنے وہ چھپ نہیں سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے القا ہوا، الہام ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں تم کھڑکیاں تم دروازے سب کچھ بند کر لیتے ہو تاکہ کوئی نہ دیکھے، لیکن اللہ کا دروازہ کوئی نہیں بند کر سکتا، وہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے، اوپر سے بند ہے نیچے سے بند ہے سب کچھ بند ہے، کوئی نہیں چلو اب گناہ کرو، لیکن اللہ سے تو کوئی چھپ سکتا نہیں ہے۔ اللہ ساتھ میں ہے، اس کی معیت کی حقیقت کیفیت کسی مخلوق کے یہاں علم میں نہیں آ سکتی، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، معلوم ہوتا ہے دنیا کا تمام نظام اللہ کی مشیت سے، اللہ کی چاہت سے، اللہ کی قدرت پر موقوف ہے، اللہ ہر جگہ ہر حال میں موجود ہے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت عجیب بات، سب سے قوی ایمان اور افضل ایمان اور اسٹرانگ ایمان اس آدمی کا ہے کہ اس کو یقین ہو کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، اس کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر مسئلہ یہ مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی تیسری آیت بیان کر رہے ہیں ان اللہ لا یکفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، خدا ایسا خبر رکھنے والا ہے ایسا دیکھنے والا ہے کہ کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، نتھنگ از ہڈن فرام اللہ تبارک و تعالی، نہ زمین میں نہ آسمان میں کہیں بھی نہیں، ساری دنیا کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے بالکل ظاہر ہے، اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، سورة الانعام آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں زمین میں کوئی پتہ آسمان یہ درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہے۔ یہ پت جھڑ کی موسم آتی ہے، ہر سال آتی ہے، سارے درختوں سے پتے گرتے ہیں اور سارے درختوں پر پھر پتے لگتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. اور زمین کے اندر میں جہاں کہیں دنیا میں کسی نے کسی قسم کا دانہ ڈالا ہے، کسی قسم کا، جہاں کہیں، نہ تر نہ خشک، سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے. الا فی کتاب مبین، اللہ کو سب چیز کا علم ہے، زمین میں ہو یا آسمان میں. سوال ہوتا ہے کہ زمین کی چیزیں مخفی نہیں، آسمان کی چیزیں چھپی ہوئی نہیں، کیا اس کے علاوہ کی چیز اللہ سے مخفی ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، زمین اور آسمان سے ساری دنیا ہی مراد ہے، چاہے سمندر ہو، چاہے زمین ہو، زمین کے اوپر ہو، زمین کے نیچے ہو، آسمان کے اوپر ہو، آسمان کے نیچے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر اس چیز کا بندے کو یقین ہو جائے کہ میرا اللہ ہر وقت ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر حال میں موجود ہے، تو پھر یہ گناہ نہیں کرے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب، میرے چچا میرے پاس آئے، اور میں اس وقت 7 سال کا تھا، 5 سال کا تھا، تو مجھے کہا، دیکھو جب سونے کے لیے جاؤ تو 2 لفظ ہر وقت کہا کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں روزانہ سونے سے پہلے یہ کہا کرتا تھا، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. وہ معکم اینما کنتم. تو 2, 4, 5, 6 مہینے ہو گئے، میرے چچا پھر آئے مہمان، مجھے پوچھا تم عمل کرتے ہو؟ فرمایا ہاں. کہا کتنی بار کہتے ہو؟ فرمایا 11 بار. فرمایا اب 21 بار کہو، اب 2-3 مہینے 21 بار کہو. پھر یہاں تک کہ میں 100-200 مرتبہ یہ بات کہنے لگا، اور 10-11 سال کی عمر تک میں تو اللہ پاک نے مجھے وہ ملک عطا فرمایا کہ کوئی چیز بھی گناہ کی سامنے ہوتی تو مجھے وہی 2 سینٹنس سامنے ہوتے تھے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے. آنکھ بھی اٹھاتا، مجھے ڈر لگتا تھا. اگر یہ چیز ہے تو پھر عبادتوں میں، نمازوں میں، زکوٰۃ میں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ریاکاری نہیں کروں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہ کا کام نہیں کروں گا. اگر آہستہ 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 انسان، اسی کو ہم کہتے ہیں شروع، جو مبتلی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مراقبہ یہی ہے، ان کے لیے مراقبہ یہی ہے کہ وہ یہ سونے سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر اس کا مراقبہ کر لے، 10 بار کہہ لے، 20 بار کہہ لے، جتنی بار ہو سکے، پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتا جائے، یقیناً ایک نہ ایک دن تو دماغ پر، دل پر اس کا اثر ہوگا. کبھی تو سوچے گا بندہ، میں دیکھ رہا ہوں راستے میں برا کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، گاڑی میں میرے ساتھ ہے، چلتا ہوں میرے ساتھ ہے، بستر میں میرے ساتھ، ہر جگہ میرے ساتھ، دیکھ رہا ہوں، اس کا علم ہر جگہ ہے، میرے ساتھ ہے. اب میں کیا کروں؟ وہ گناہ سے نہیں کرے گا، بچ جائے گا. اس لیے اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. جب پتا نہیں چھپا ہوا، درخت سے گرنے والے پتے کا علم اللہ کو ہے، اگنے والی گھاس کا علم اللہ کو ہے، اگنے والے پودے کا علم اللہ کو ہے، لگنے والے پھل اور فروٹ کا علم اللہ کو ہے. اللہ کو پتا ہے کون سے درخت پر کون سے فروٹ ہے. ایسا تو نہیں ہوتا مینگو پر ایپل لگ جائے، ایپل پر مینگو لگ جائے، کبھی دیکھا آپ نے الٹا ہوا؟ کبھی نہیں. سب کچھ اللہ کا علم میں ہے. پھر ہم اللہ کو بھول جائیں، کیا ہمارا گناہ کرنا اللہ کو پتا نہیں ہے؟ پھر بھی اللہ پاک نے ہمارے ساتھ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون رکھے، تاکہ قیامت کے دن تو جھوٹ نہ بولے، گواہ تیرے ساتھ موجود ہے. ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ تو سامنے ہوگا، پھر بھی بندہ کہے گا میں نے نہیں کیا، تو اس کی کتاب موجود ہے، فرشتے موجود ہیں. اور یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالا، زمین بھی گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے اس کے بدن کے اعضا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون، چھٹ جائیں گے دنیا میں، قیامت میں کون چھٹنے والا ہے؟ کوئی نہیں چھٹے گا، مرنا تو ہے ہی سبھی کو. اللہ ان تمام آیتوں سے اشارہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں امام نووی ایک اور بات لاتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. کالے گلاس پہن لیے چشمے تاکہ سامنے والے کو پتا نہیں میں کدھر دیکھ رہا ہوں، لیکن اللہ کو تو پتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے، اس کو سب پتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کوئی آدمی کسی قوم میں سے گزرے کہیں بھی، وہاں پر کسی عورت پر نظر ڈالے، جب کوئی اس کو دیکھے تو فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لے کہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس نے بد نظری کی ہے. ایسا دیکھتا رہتا ہے، پھر کوئی آ گیا مول صاحب، جیسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. یہ تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ چھپ چھپ کے دیکھتا ہے، لیکن جب کوئی آ جائے تو اپنی نگاہ کو چھپا لیتا ہے تاکہ سامنے والے کو پتا نہیں، لیکن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اسی لیے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری تفسیر فرماتے ہیں، اس آیت کا مطلب کہ ہر اس جگہ میں جہاں سے دیکھنے کا اللہ نے منع فرمایا، جس کو شریعت نے بالکل منع فرمایا کہ یہ حرام ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ ایسے گندے فلم ہو یا فلم ہو یا ایسی گندی چیزیں ہو، کوئی بھی چیز ہو، سب اس میں داخل ہے. شریعت نے جس چیز کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے وہ سب اس میں داخل ہے. حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس آیت کی تفسیر میں اس جگہ پر دیکھنا جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، ایسی جگہ دیکھتا ہے اللہ اسے نفرت کرتا ہے. اور علامہ سدی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور کی تفسیر میں، کہ ایک مرتبہ دیکھ لیا اس کے بعد یہ ممنوع تھا دیکھنا، پھر دوبارہ دیکھا، پھر سے بارہ دیکھا، چلو اڑتی نظر گر گئی کسی پر، اپنی نگاہ کو ہٹا لیا، اس کے بعد پھر جان بوجھ کر دیکھنا، خاص کر عورتوں کے بارے میں. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، عورت جب گھر سے نکلتی ہے مرد کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا، عورت کے ساتھ تو دو شیطان ہوتے، ایک آگے اور ایک پیچھے، گھر سے نکلتے ہی ایک آگے اور ایک پیچھے. آپ نے نہیں دیکھا، جب کوئی مرد اس کو دیکھتا ہے آگے سے، پھر وہ چلی جاتی ہے تو اس کے دل میں پھر آتا ہے پیچھے سے بھی تو دیکھو، دیکھ لینا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی شیطان اس کو متوجہ کرتا ہے. اور خصوصاً آج کل عورتیں خوشبو لگا کر کے، پرفیوم لگا کر کے، بن ٹھن کر باہر نکلیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کنز العمال کی حدیث، ہر چیز اس پر لعنت کرتی ہے، ہر چیز اس پر لعنت کرتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت ہر اعتبار سے. اور وما تخفی الصدور، ساتھ ساتھ میں وسوسے جو انسان کے دلوں میں آتے ہیں، ایک تو وسوسہ آنا اور ایک ہے تصور میں سب کچھ ہے، پہلو ہے خالی، بیٹھ کر کے وسوسہ لانا. اپنے مدرسے کے طلبہ کو میں کہا کرتا ہوں، طالبات کو بھی، ایک تو اسکول جاتے ہیں، پھر شام کو آ کر پھر اسکول میں جو کچھ دیکھا ہے وہ بیٹھ کے سوچتے ہیں، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسی ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسی ہے، بیٹھ کے سوچتے ہیں اس کے بارے میں، خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، خیالی پلاؤ پکاتے ہیں. گویا ظاہر میں تو نہیں، اندر میں بیٹھے بیٹھے مزے لے کر گناہ کر رہے ہیں. اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ہم چھپا تو دیں گے، ماں کو پتا نہیں، باپ کو پتا نہیں، بھائی کو پتا نہیں، بہن کو پتا نہیں، بیوی کو پتا نہیں، لیکن اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے. اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے آج کل خصوصاً فتنوں کے زمانے میں، اور عام طور پر مشکل بھی ہے، ہم کہا کرتے ہیں مراقبہ کر لو، مراقبہ کر لو، اس کا اللہ ہمارے ساتھ ہے. دو قسم، تین قسم کے مراقبے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا اللہ میرے ساتھ مجھے دیکھ رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ موت کا مراقبہ کر لیں، بے آنکھ بند کر کے آدمی نیچے سر کر کے سوچے گویا میری موت ہو گئی، اب مجھے لوگ غسل دیں گے، اب مجھے کفن پہنائیں گے اور مجھے قبر میں لے جائیں گے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے. پانچ منٹ کے لیے موت کا مراقبہ کر لو، موت کا مراقبہ کر لو، یقیناً آہستہ آہستہ. آج کل ٹائم نہیں، کہہ رہے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. یہ میری مائیں اور بہنیں، ان کے لیے تو سب سے اچھا ٹائم ہے، بیسٹ ٹائم ہے. اذان ہو گئی، سنتیں پڑھ لو، سنت پڑھنے سے کے بعد پانچ منٹ دس منٹ فرض پڑھنے سے پہلے اپنی نگاہیں بند کر کے مراقبہ کر لے، یا پھر فرض نماز کے بعد ہی مراقبہ کر لے. ایسا نہیں صرف مردوں کے لیے، سب کے لیے ہے. اللہ کی قدرت کو سوچے کہ میں ہوں کیا، کچھ بھی نہیں. یہ پہاڑ دیکھو جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، آسمان ختم ہو جائے گا، زمین. یہ جبریل علیہ السلام کو دیکھو، 600 پڑ والے اور ایسے ایسے فرشتے جس کے ناخون پر سات سمندر کا پانی رکھ دیا جائے، ایک قطرہ نہ گرے. اللہ کی ایسی ایسی مخلوق ہے، اس کے سامنے ہم تو کچھ بھی نہیں، پانچ فٹ کا انسان ہے، پھر بھی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں. اللہ تیری قدرت تو دیکھ، ہزاروں سال ہو گئے، آسمان کیسے کھڑا ہے، کوئی ستون نہیں، کوئی اس کے اندر میں کوئی فٹن نہیں. یہ زمین دیکھو، نہ ایک دم سخت ہے، نہ ایک دم نرم ہے. اللہ یہ پانی دیکھو، اللہ کی قدرت کا مراقبہ کرے. اللہ تو اتنا قادر ہے اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ تو کتنا قادر ہے، اگر میں نے گناہ کر لیا تو تو مجھے ختم کر دے گا. وہ موت آئے گی، دبوچ لے گی، قبر کے عذاب کا مراقبہ کرے، اللہ مجھے بھی توفیق دے. تو اذان کے وقت مسجد میں آنے کے بعد یا نماز کے بعد دو تین منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے سوچے، واللہ میں کہہ رہا ہوں، آہستہ آہستہ دین میں پانچ دفعہ کرو. ذکر تو سب کر لیتے ہیں، لیکن ذکر کے بعد اصل چیز جو ہمارے شیخ نے بیان کی ہے، اصل چیز مراقبہ ہے. ذکر کر لیتے ہیں بہت سارا، لیکن گناہ سے نہیں بچتے. اصل چیز تو گناہ سے بچنا ہے. اگر ذکر نہ بھی ہوا لیکن گناہ سے بچ گیا ہے، تو اللہ کی اس کی حفاظت ہو جائے گی. اصل چیز تو یہی ہے. اور دل میں جلا اور نور اور لائٹ پیدا ہوتی ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے. پانچ وقت کی نماز پڑھ لی، سنتوں کو پڑھ لیا، اس کے پاس ٹائم نہیں اشراق چاس وغیرہ پڑھنے کا، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، یہ آدمی اس آدمی سے اعلیٰ ہوگا جو تہجد اشراق چاس سب کچھ پڑھتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا. بہت ضروری ہے. اس لیے ان چیزوں کا مراقبہ دین میں ہر فرض نماز کے بعد ایک منٹ دو منٹ کے لیے کر لیا جائے، یقیناً دل میں نور پیدا ہو جائے گا، آدمی بچتا رہے گا. اسی لیے امام نبی رحمت اللہ علیہ حدیث لے آئے، لمبی حدیث جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. اس حدیث میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ تلا علینا رجل شدید بیاد الثياب شدید سواد الشعر لا یرى علی اثر السفر ولا یعرفه من احد. ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھنا بھی صحابہ کرام کا ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ. آج ہی حکیم الامت کی ملفوظات پر رہا تھا، حضرت کی ایک بات میں پر رہا تھا، جی فرمایا صحابہ کرام اس طرح ادب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تھے، پھر بھی اتنا خاموش کہ ان کے سروں پر اگر پرندہ بھی بیٹھ جائے تو پتہ نہیں چلتا تھا. بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا. اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے؟ انسانی شکل میں آئے. اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں, اور اس حدیث کا سبب ورود کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مجھ سے پوچھا کرو, مجھ سے پوچھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلبہ ہیبت اور روب کی وجہ سے پوچھتے نہیں تھے, انتظار کرتے تھے کوئی آئے اور سوال کرے تو ہمیں بہت سارا علم ملے. تو اتنے میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا تاکہ وہ دین کی بنیادی باتوں کا سوال کریں, صحابہ کرام کو فائدہ ہو جائے, امت کو سبق دینے کے لیے اسپیشل جبرائیل علیہ السلام آئے. ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کیا ہے, قیامت کب آئے گی, وغیرہ وغیرہ سوال. یہ عجیب حدیث آخری عمر میں نبی علیہ السلام کی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اس حدیث کو جیسے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں, اسی طرح اس حدیث کو ام الحدیث کہا جاتا ہے, ام السنہ کہا جاتا ہے, ام السنہ. یہ بات علامہ قرطبی نے نقل کی ہے, ابن حجر عسقلانی نے نقل کی ہے. مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آئے حجۃ الوداع کے بعد اور پوری شریعت کے احوال بیان کر دی, جو کچھ گویا پوری شریعت کا خلاصہ تفصیلی احکام اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے. آپ دیکھیں گے کیسی کیسی بات. لیکن آنے کے بعد ان کے ادب کا اندازہ تو دیکھو, اتنا بڑا فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور زانوں سے زانوں ملا کر, گھٹنے سے گھٹنے ملا کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ لیتا ہے. اگرچہ بعض محدثین فرماتے ہیں وزا کفی علی فخذی, دونوں ہاتھ نبی کے زانوں پر رکھ دیا, لیکن زیادہ تر محدثین فرماتے ہیں اپنے زانوں پر رکھ دیا جیسا کہ ہم التحیات کے اندر بیٹھتے ہیں. ایسی شکل میں آ کر جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے. اور پھر کیا سوال ہے دیکھو, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کی آیت کے بالکل خلاف, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, سوال ہوتا ہے تم اس طرح ایک دوسرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو, یا ابراہیم قاسم اس طرح نہ بلاؤ. یہاں پر انہوں نے کیا کہا, یا محمد, کہنا تو چاہیے یا رسول اللہ, یا ایھا الرسول, یا نبی, یوں کہتے. یہ خطاب, ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ خطاب جو ہے لا تجعلوا دعاء الرسول, یہ انسانوں کو ہے, جناتوں کو ہے, فرشتوں کو نہیں ہے. اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسان نہیں. یا تو بعض محدثین فرماتے ہیں محمد کے لغوی معنی جو ہے تعریف کرنے والا, یہ مراد ہے, یا تو پھر اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. anyway, ہمیں اس پر بحث نہیں ہے. ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ یہ آئے اور بیٹھے ادب کے ساتھ, اور سب سے پہلے جو سلام کیا ہے, سب سے پہلے جو سوال کیا ہے, اخبرنی عن الاسلام, اسلام کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اسلام کا سوال کیا اور اس میں بیان کر دیا توحید, نماز, روزہ, زکات, ساری باتیں, ان تشہد لا الہ الا اللہ وحن محمد رسول اللہ. یہ تو ہم کر رہے ہیں, ہم مسلمان بھی ہیں, ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, اور روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں اگر طاقت ہو, پیسے ہو. یہ تو ہو گیا. لیکن دوسرا سوال, ایمان کیا ہے؟ وہ اصل. فرمایا ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا اور دل کی گہرائیوں سے اس کو سچا ماننا، یہ ایمانیات ہے. اللہ پر یقین، فرشتوں پر یقین، جو ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. یہ حدیث لائے ہیں. تیسرا جو سوال ہے اس کی وجہ سے امام نووی اس باب میں، اخبرنی عن الاحسان، تو جواب دیا ان تعبد اللہ کانک ترا، آدمی یوں اللہ کی عبادت کرے جیسے دل کی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی، فرمایا اگر کوئی تمہارا شیخ، اگر کوئی تمہارا استاد جس کا روب تمہارے دلوں میں ہو، تمہارا استاد محترم یا تمہارا باپ، یا اگر کوئی دنیا کا بڑا آدمی تمہارے سامنے بیٹھا ہو، کیا اس کے سامنے تم گناہ کرو گے؟ نہیں، میرے شیخ بیٹھا ہو اس کے سامنے میں گناہ کروں؟ میرے استاد بیٹھو گناہ کروں میں؟ باپ سامنے ہو میں گناہ کروں؟ نہیں. فرمایا اسی طریقے سے کانک تراہو کے معنی اس طرح کہ اللہ تمہارے سامنے حقیقت میں موجود ہے، حقیقت میں موجود ہے، جس طرح تم اپنے شیخ اپنے استاد سے ڈرتے ہوئے گناہ نہیں کرتے ہو، اسی طرح اللہ کو ہر جگہ موجود سمجھو اور پھر گناہ نہ کرو. اسی طرح عبادت بھی کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سامنے. یہ خیال تو ضرور ہو، ظاہری آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو. ظاہری آنکھیں سے کون دیکھ سکتا ہے اللہ کو؟ وہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا. لیکن یہ تصور تو ضرور کرو کہ اگر دنیا کا کوئی بڑا آدمی میرے سامنے ہو تو میں گناہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں گناہ کروں؟ ہو نہیں سکتا. گویا اللہ کا خوف ہر وقت ساتھ ہو، اللہ کا خوف ہر وقت ساتھ ہو. جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں سفر کر رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر کا قول ہے یا حضرت عمر کا قول ہے، دونوں کا نقل کیا جاتا ہے، سفر کر رہا ہوں اور ایک چرواہے کو دیکھا. ایک چرواہا ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے، شیپرڈ. اس کو کہا کہ بھائی ہمیں بھوک لگی ہے، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ میری بکریاں نہیں ہے، میرے مالک کی ہے. میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے. یہ خوف تو دیکھو، رب مالک کہاں یہاں پر دیکھنے کے لیے آئے گا؟ پیسے بھی مل جائیں گے، ہم اس کو ذبح کریں گے، تمہیں کھانا بھی دیں گے. اب دیکھو یہ کھانے بیٹھے ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ کھانے بیٹھے ہیں اور اس کو بلایا، شیپت کو آؤ ہمارے ساتھ. کہا اس نے کیا کہا؟ میرا روزہ ہے. تو حضرت عمر فرماتے تم ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ کتنا نیک آدمی ہے، اور آج بھی ایسے موجود ہے، عرب کے جنگلوں میں جا کر دیکھو. ابھی کسی نے واقعہ بتایا تھا، ہزاروں دے دو لیکن بکری نہیں دوں گا، میرا نہیں، میرے مالک کا. ان کا امتحان لے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آؤ ادھر، روزہ ہے تمہارا، اچھا، کہ ایک بکری ہمیں دے دو، ہمیں ضرورت ہے. اور میں نہیں، مالک کی ہے. مالک کہاں دیکھنے آئے گا؟ ہم پیسے بھی دیں گے، بکری کو ذبح کریں گے، کھانا بھی کھا لینا، اور مالک کو بتا دینا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا، بکری بھیڑیا کھایا. کہاں پوچھنے والا ہے؟ وہ کہاں دیکھنے کے لیے آئے گا؟ تو کیا جواب تھا اس کا؟ دیہاتی آدمی ہے، شپد ہے، غریب ہے، جیب میں پیسہ نہیں، لیکن خوف خدا کتنا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرو، جنگل میں ہو یا گھر میں ہو، غریب ہو یا مالدار ہو. اس کے دل میں، ہمارے سامنے تو کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، ہمارے دل میں نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں نہیں ہے. وہ پہلے زمانے صحابہ کرام، بخاری نہیں تھی، مسلم نہیں، ترمذی نہیں، کچھ نہیں تھا، بلکہ اللہ ان کے دلوں میں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدن میں تھا، ان کی آنکھوں میں تھا، ان کے کانوں میں تھا، ان کے زبان میں تھا. کہاں بخاری مسلم ترمذی تھی، کہاں حدیث کی کتابیں تھی، کہاں تفسیریں تھی، پڑھتے پڑھاتے بس کچھ نہیں. اس نے کہا کہ مالک تو نہیں دیکھتا لیکن مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے. قیامت کے دن اگر میں آج پیسے کھا لوں گا، سب کچھ کر لوں گا، جواب تو مجھے دینا ہے، تمہیں تھوڑا دینا ہے کہ تم نے مالک کے مال میں غداری کی، میں کیا جواب دوں گا؟ ایسے بھی ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک نوجوان باپ، نوجوان باپ، ویسے اسٹوری لکھی عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی اسی قسم کی، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر. میں چھوٹا تھا اور میرے والد صاحب کے ساتھ سفر میں تھا، محدث کبیر ہے، اور میرے ہاتھ میں چھوٹا سا چڑیا کیج میں تھی، ہم سفر کر رہے تھے. اب چڑیا کو کچھ دانہ ڈالنا تھا، اب ہے نہیں تو کسی کے کھیت سے کچھ دانے نکال کر کے اس کو ڈالے. ابو تو آگے جا رہے ہیں لیکن یہ تو وہیں بیٹھ گئے، عبداللہ ابن مبارک وہیں بیٹھے رہے، گئے ہی نہیں. اتنے آگے جلدی کرو سفر میں، پیچھے رہ جاؤ گے. میں نہیں آتا. باپ واپس آئے، فرمایا یہ جواب کون دے گا اللہ کو؟ ہمارے کھیت کے دانے تھے. چھوٹی عمر میں خوف خدا، چھوٹی عمر. اور ایک باپ نے کہا یہ انگور بہت لگے ہوئے، کسی کے گارڈن میں میں توڑ کے آتا ہوں، اگر کوئی آ جائے تو مجھے بلا لینا. بچہ بٹھا دیا باہر، دیکھ لو کوئی آوے تو بتانا. ہوتا ہے نا ایسا، بہت ساری جگہ پر ہوتا ہے، کوئی آوے تو بتانا. ایسی صورت میں وہ جب گارڈن میں جاتا ہے، توڑنے کی تیاری ہے کہ بچہ چلا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. وہ باپ دوڑتا ہوا واپس آ گیا، دیکھا نہ ادھر کوئی ہے، نہ ادھر کوئی ہے، نہ آگے کوئی نہ پیچھے. ارے یار کیسا ہے تو بیٹے؟ کوئی نہیں ہے. تو نے کہا آ رہا ہے کوئی؟ فرمایا یہاں تو کوئی نہیں لیکن اللہ تو ہے، اللہ تو ہے. اور تم کیا کر رہے ہو؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، اتق اللہ حیث ما کن، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا ڈر رکھو. جہاں کہیں بھی، ٹوائلٹ میں ہو، باتھ روم میں ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، بستر پر ہو، باہر ہو، راستے میں ہو، کہیں بھی ہو، یہاں ڈرو گے تو قبر میں آسان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دو امن دو خوف جمع نہیں ہو سکتے، دو امن اور دو خوف جمع نہیں ہو سکتے. کیا مطلب اس کا؟ دنیا میں ڈرو تو پھر آخرت میں امن ملے گا، اور دنیا میں امن کی زندگی گزار دی، اللہ کا خوف نہیں کھایا، تو پھر قبر میں خوف ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ دونوں خوف یا دونوں امن ساتھ ساتھ میں ہو، کہ یہاں بھی امن کی زندگی، وہاں بھی امن کی زندگی، یہاں بھی خوف ڈرتا رہا، وہاں بھی ڈرتا رہا. نہیں، قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، اس کو جا کر پوچھو جو قبر میں سویا ہوا ہے، اس کو جا کر پوچھو کہ قبر کی حالت کیا ہے. جی اس کو جا کر پوچھ لو، اگر میرا باپ، اگر میری ماں، اگر میرا بھائی کوئی بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے اور وہ بیان کر دے کہ قبر کی حالت کیسی ہے، اللہ کی قسم جینا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا دل چاہتا ہے میں تم کو قبر کا عذاب سناؤں لیکن تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. یہ کس کے لیے؟ صحابہ کو سنایا ہے کہ کافروں کو سنایا؟ صحابہ کو سنایا ہے، ان کو کیا خوف ہے؟ خوف تو اس کو جس کے ساتھ ایمان ہے، جس نے ایمان کی لایا ہے، جو اللہ پر، رسول پر، اس کے لیے کہا گیا ہے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوا، اور اگر کبھی گناہ ہو جائیں تو میرے نبی نے راستہ ہی بتلا دیا، فوراً صلاۃ توبہ پڑھ لو، فوراً استغفار کر لو. لقمان حکیم فرماتے ہیں، بار بار اپنی زبان پر کہا کرو، عد علی لسانک، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. کوئی مشکل ہے؟ اسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہاں سے لے کر آپ گھر تک جاؤ گے 25 مرتبہ آسارے سے بول دو گے، پھر آؤ گے، پھر بولو گے، پھر جاؤ گے، دین میں 100 بار، 300 بار آرام سے اللہ مغفر لی کا وظیفہ ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین میں 100 بار استغفار کرتے تھے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیا مرنا آسان ہے؟ کوئی آسان نہیں ہے. اسی لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اوصی کبھی تقوی اللہ فی سرائرک و علانیتک. اے ابو ذر، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنا، ظاہر میں بھی، چھپ کر بھی اور کھل کر بھی اللہ سے ڈرنا، یعنی ہر جگہ اللہ سے ڈرنا. گویا لفظ تقوی ایک ایسا لفظ ہے جس میں سارے امور منہیات، جتنی چیزوں سے منع فرمایا، سب کچھ اس میں داخل ہے. جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا وہ بھی اس میں داخل ہے. میں تقوی پر، میں آئندہ وقت نہیں ابھی تقوی پر بات کروں گا کہ تقوی صحابہ کرام کا کیسا تھا، وہ کیسے اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے دل میں کیسا مراقبہ تھا، کیسا خوف خدا تھا. اس حدیث میں کہا گیا وتبع السیئات الحسنۃ، قرآن کریم میں بھی اشارہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، جب آدمی برائی کا کام ہو جائے فوراً نیکی کا کام کر لے، سبحان اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، اللہ کی تعریفیں کرے، کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، نیک کام کر لے، اس نیکی کے کام سے اللہ تعالیٰ برائیوں کو مٹا دیتا ہے، یا اللہ اور ترقی دے دیتا ہے، اور ترقی دے دیتا ہے. ایک صحابی آئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں میں نے بہت سارے غلام آزاد کیے ہیں، کیا اس کے بدلے میں اب میں ایمان لایا کچھ ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ تیرا ایمان جو اللہ نے تجھے دیا ہے وہ نیکیوں پر ہے جو تو نے زمانہ جاہلیت میں کفر کی حالت میں کی ہے. تو اگر مسلمان ہے، اگر کوئی اس طریقے سے نیکیوں کا کام کرے گا، اللہ ان کے درجات کو اور بلند کر دے گا. خالق الناس بے خلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اسی لیے کہ قیامت کے دن ان ناس کا نشین یوز او فل میزان المؤمن، مومن کے میزان میں قیامت کے دن سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو خلق و حسن. وہ خلق و حسن کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے. نماز سے بھی بھاری، روزے سے بھاری، زکات سے بھاری. اسی لیے ہماری جو کتاب ہے ہدایہ، اس کو دیکھو، ایک جلد عبادت کی ہے، نماز، روزہ، زکات، حج وغیرہ، باقی 3 جلد ہے اخلاق، معاملات، معاشرت کی ہے. آج تو نماز پڑھنا بہت آسان ہے، دیکھو عورتوں کو، مردوں کو، نماز، تسبیحات سب کچھ ہے، لیکن اخلاق میں کوڑے ہیں. اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کوڑے ہیں، بالکل کوڑے، جانتے ہی نہیں اخلاق کیا چیز ہے. اسی لیے سب سے بہتر چیز انسان کو کوئی عطا کی گئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھے اخلاق ہیں. اِنَّ مَنْ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، تم میں سے وہ شخص مجھ کو بہت پیارا ہے جو سب سے اچھا اخلاق والا ہو، جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی باقی رہی اسی مضمون پر بات کریں گے، تقوی والی زندگی، مراقبہ، اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی و علیہ و بارک وسلم تسلیما، یا رحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا رحم الراحمین. اللہ ہم برے گنہگار ہے، معاف فرما دے. اللہ ہم برے گنہگار ہے، معاف فرما دے. اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ رحم فرما دے. آنکھوں سے، کانوں سے، دماغوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے اللہ گناہ کیے ہیں، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. اللہ ہمیں اچھے اخلاق والوں میں سے بنا دے، اللہ ہمیں اچھے اخلاق والوں میں سے بنا دے. اللہ ہمیں تیرے صالحین بندوں میں سے بنا دے. اللہ ہمیں تیرے ابرار بندوں میں سے، ابرار بندوں میں سے بنا دے. اللہ تیرے فرمانبردار بندوں میں سے بنا دے. اے اللہ جن کاموں سے تو نے منع کیا اسے رکنے والوں میں سے بنا دے. جن چیزوں کے حکم دیا ہے کرنے کا، عمل کرنے کا، اللہ ان کے کرنے والوں میں سے بنا دے. اللہ ذاکرین ذاکرات میں سے بنا دے، صالحین صالحات میں سے بنا دے، قانتین قانتات میں سے بنا دے، الہ العالمین قائمین قائمات میں سے بنا دے، اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہمیں اکیلوں کے حوالے نہ فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری آل و اولاد کی، گھر کی، گھریلو، اللہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو اللہ ان پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر گھر میں اے اللہ جہاں کہیں جو بھی بیمار ہو اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ اس مجمع میں بہت سارے لوگ، مرد و عورتیں، مائیں اور بہنیں دور دور سے آئی ہوئی ہے، اے اللہ جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، اللہ العالمین چھوٹی بڑی ہر قسم کی دکھ درد و بیماریوں سے حفاظت فرما، اللہ ایمان پر قائم دائم فرما اور ایمان پر موت نصیب فرما، اللہ تقوی والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، اللہ بولنا بڑا آسان ہے عمل کرنا بڑا مشکل ہے، الہ العالمین ہمیں عاملین میں سے بنا دے، عمل کرنے والوں میں سے بنا دے، اے اللہ ہمیں تیرے نیک بندوں میں سے بنا لے، اے اللہ تیرے رضا والے اعمال کے ہمیں توفیق عطا فرما، تیری ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین گھروں میں سکون نصیب فرما، گھروں میں سکون نصیب فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے فرما بردار اور مطیع بنا، الہ العالمین نظر بد سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، کپت سے، جادو سے، جنات سے، ہر قسم کی شیاطینی وسوسوں سے اللہ ہماری ہماری اولاد کی نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے دوست احباب، متعلقین، تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے، اے اللہ جتنے بھی مریدین مریدات جو بھی ہے، اے اللہ سبھی کی مغفرت فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے عطا فرما، اے اللہ ویب سائٹ کے ذریعے سے، اسی طرح مکسلر کے ذریعے سے، اے اللہ لائیو جہاں کہیں لوگ سن رہے ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں عفو عافیت نصیب فرما، سب کی آل اولاد کو نیک بنا دے، اے اللہ سننے کی وجہ سے، اے اللہ اس حدیث کی برکت سے، اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام کی فرمان کی برکت سے ہماری زندگیوں کو سکون والی بنا دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔